معصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. صلوات. قرآن کریم کی رہنمائی میں ہم نے جس سلسلے کو شروع کیا ہے، اس میں خداوند عالم مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک معاملے کا اعلان کر رہا ہے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں جو تمہیں عذاب علیم سے محفوظ رکھے، عذاب علیم سے نجات دلا دے. وہ تجارت جو ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھنا. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے سے خدا کی راہ میں جہاد کرنا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تجارت تمہارے لیے انتہائی فائدہ مند ہے اگر تم جان سکو. یہ تجارت کا ایک رخ ہے، دوسرا رخ جس کے مقابلے میں ہے وہ ہے یغفر لکم ذنوبکم. اس ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اموال اور جان کے جہاد کے نتیجے میں خداوند عالم تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں تمہارے لیے پاک و پاکیزہ مکانات ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یقیناً جو تجارت میں کامیاب ہو جائے اس سے بڑھ کے کامیابی کسے کہتے ہیں؟ یہی انتہائی کامیابی. عزیزان گرامی، قرآن نے جس اہم نتیجے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز ہے ایمان، یقین، باور، اطمینان اور قلبی سکون. اور یہ چیزیں اسی وقت حاصل ہوتی ہیں کہ جب انسان اس راہ میں قدم اٹھاتا ہے. جیسے جیسے محنت کرتا ہے، جیسے جیسے کوشش کرتا ہے ویسے ویسے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. کبھی بھی ایمان کا اندازہ سن و سال سے نہیں کیا جاتا ہے. کبھی بھی عمر سے اور بڑھاپے سے ایمان کو ناپا اور تولا نہیں جاتا. ایمان کی اپنی خود ایک دنیا ہے جس میں یہ ایمان قوی ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے چاہے عمر میں کم ہو یا عمر میں زیادہ ہو. اس لیے کہ ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے, انسان کے قلب سے ہے. سب سے پہلے انسان کے دل میں ایک یقین جاگزی ہوتا ہے, ایک باور انسان کے دل میں پایا جاتا ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان سن رسیدہ ہو, بوڑھا ہو, انتہائی سرد و گرم اس نے کائنات میں جھیلا ہو. نہیں, یہ ایمان کسی کی میراث نہیں ہے, یہ ایمان کسی کی ملکیت نہیں ہے, یہ ایمان اس کے اوپر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. جو اس راہ میں قدم اٹھاتا ہے, جو ایمان کو حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ ایمان کو حاصل کر لیتا ہے چاہے اس کا سن کم ہو یا زیادہ ہو. اور ہم نے اس سودے میں کم سنوں کو بھی آگے دیکھا ہے, عمر والوں کو بھی آگے دیکھا ہے, تاریخ کی نگاہوں نے دیکھا کہ رسول نے اعلان کیا کہ میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی خیر و خوبی لے کے آیا ہوں. یہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے. میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کسی انسان کو کسی بات کا یقین ہوتا ہے تو اس یقین کا اعلان اس کی حرکات اور اس کی سکنات سے ہو جاتا ہے, اس کے اٹھنے اور بیٹھنے سے ہو جاتا ہے, اس کی گفتگو اور اس کے کلام سے ہو جاتا ہے. لہذا ہر موقع پر ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنے نظریات کا اعلان کرے, بعض اوقات زبان حال اس کے نظریات کو بیان کرتے, بعض اوقات انسان کا اٹھنا بیٹھنا ان کے نظریات کو ظاہر کرتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر منزل کے اوپر مکمل طریقے سے اعلان کیا جائے. جس چیز کا انسان کو یقین ہوتا ہے اس کے اوپر وہ عمل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ تصور فرما سکتے ہیں, مثالیں ڈھیروں سی ہیں لیکن میں آپ کا وقت ان مثالوں میں نہیں لینا چاہتا ہوں. وقت کی پابندی ایک اچھی چیز ہے. ہمیشہ سے ہم اس کے اوپر باور رکھتے تھے, یقین رکھتے تھے, ایمان رکھتے تھے, لیکن عملی میدان میں ہم ان معاملات میں وقت کی پابندی بہت کم کرتے ہیں جہاں تھوڑی سی چھوٹ ملتی ہے. لیکن جہاں دیکھتے ہیں کہ نہیں اب ٹائم کی پابندی کرنا ہی کرنا ہے تو اس یقین کے اوپر عمل کرتے ہیں جو ہمیں پہلے سے حاصل ہے. مجلس میں جب ہم شرکت کرتے ہیں تو مجلس میں ہماری یہ شرکت اس سے پہلے وقت کی پابندی کے ساتھ اتنی نہیں ہوتی تھی. پابندی کے اوپر ہمیں یقین بھی تھا کہ اگر وقت کی پابندی کی جائے تو وقت کم استعمال ہوتا ہے, فائدہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہمیں یقین ہی نہیں تھا کہ وقت پر شروع ہو جائے گی. اگر کسی کو ٹرین پکڑنا ہو تو وہ مارجن رکھ کے نکلتا ہے کہ ہو سکتا ہے دیر ہو جائے, ہو سکتا ہے گاڑی خراب ہو جائے, ٹائم کے اوپر وہ پہنچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ریزرویشن بڑی مشکل سے ہو رہا ہے. ایک دفعہ جو ٹکٹ حاصل کیا ہے اگر وہ برباد ہو گیا تو پھر جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو گاڑی میں انسان کبھی بھی دیر سے نہیں پہنچتا ہے, ہوائی جہاز میں کبھی دیر سے نہیں پہنچتا ہے. مجلس میں کیوں دیر سے پہنچتا تھا؟ اس لیے کہ اس کو معلوم تھا کہ نہیں, وقت کی پابندی کہی جاتی ہے کی نہیں جاتی ہے. نہ جانے کتنے مجلس کے اعلانیے, اعلانات, پوسٹر, ہینڈل ہمارے سامنے آتے ہیں جن میں وقت لکھا ہوتا ہے اور بریکٹ میں پابندی وقت چھپا ہوا ہوتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ ہم جو چیز چاہتے ہیں اس کے اوپر عمل بھی نہیں کرتے ہیں, جس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں ہوتے ہیں. لیکن جب کسی چیز کو ہم مان لیتے ہیں اور دل سے یقین پیدا کر لیتے ہیں اس میں, تو پھر اس کے سلسلے میں ہمارے حرکات اور سکنات بالکل پابند ہو جاتے ہیں. پیغمبر نے آواز دی کہ میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی خیر و خوبی لے کے آیا ہوں, کون ہے جو تم میں اٹھے اور میری مدد کا وعدہ کرے؟ تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے, میں تاریخ کے جزیات پیش کر کے آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں, لیکن اس واقعے سے ایک نتیجہ بہرحال ہمارے لیے نکلتا ہے جس کے لیے میں آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں. پیغمبر جس چیز کا اعلان کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بڑی زمین ہموار کرتے ہیں, بڑی مقدمہ سازی کرتے ہیں, پہلے دعوت کا انتظام کرتے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں, اور اس کے بعد جب زبان کھولنا چاہتے ہیں تو جہاں رسول کے سارے رشتہ دار ہیں وہاں ایک ایسا رشتہ دار ہے جو رسول کے نظریات کا مخالف ہے. اس نے سمجھ لیا کہ یہ کچھ ایسی بات کہنے والے ہیں جو ہمارے مفاد کے خلاف ہے, ہماری منفاد کے خلاف ہے, ہمارے مزاج کے خلاف ہے. لہذا اس بات سے پہلے اس نے اعلان کر دیا کہ دیکھو انہوں نے تھوڑے سے کھانے میں ہمیں گلا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے, یہ جادوگر ہیں, ان کی بات میں نہ آنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گا. مجمع اٹھا اور اٹھ کے چلا گیا. دوسرے دن پھر دعوت دی گئی اور دعوت کے منتظم وہی علی جنہوں نے پہلے دن انتظام کیا تھا. دعوت کا اہتمام ہوا, رسول کہنا چاہتے ہیں لیکن پھر وہی بات, ان کی بات کو نہ سننا, ان کی بات پر عمل نہ کرنا. عزیزان گرامی, یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ آنے والا مجمع بات سننے کے لیے نہیں آیا تھا, کھانا کھانے کے لیے آیا تھا. اس لیے کہ اگر اسے بات سننا ہوتی تو پہلے ہی دن بات سن کے چلا جاتا. یہ دوسرے دن کا جو اہتمام ہو رہا ہے, کم سے کم رسول کے اوپر یہ بار نہ پہنچتا. یہ جو دوسرے دن کی دعوت ہے رسول اللہ کو نہ کرنی پڑتی, لیکن اس وقت بھی بات نہیں سننا تھی اور آج بھی بات نہیں سننی تھی. تاریخ میں ملتا ہے کہ دو دن یا تین دن رسول کھانا کھلاتے رہے اور کھانا کھلانے کے بعد اپنی بات کہنا چاہتے رہے, لیکن ایک تھا جو اٹھتا تھا اور پورے مجمع کو منتشر کر دیتا تھا. کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا کہ یہ معمولی آدمی نہیں ہے, انہوں نے تھوڑے سے کھانے میں کھلا دیا ہے. اتنا کھانا تھا کہ اگر ایک آدمی سیر ہو کے کھانا چاہتا تو اس کے لیے کافی نہیں تھا, اس نے پورے مجمع میں کھا لیا. لہذا یہ جادوگر ہیں, ان کی بات میں نہ آنا. مجمع جانے لگا, پہلے دن مجمع آیا, رسول اللہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن بات نہیں کرنے دی جاتی. یہ کون ہے جو مجمع کو منتشر کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو مجمع کو بھڑکا رہا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ رسول کا چچا ہے جس کا نام ہے ابو لہب. اور خداوند عالم نے اہتمام بھی اس بات سے کیا ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے اعزاء اور اقربا کو بلاؤ اور اس کے بعد دوسروں کو تبلیغ کرنا. اس لیے کہ ہمارا مزاج یہ پایا جاتا ہے کہ ہم جب کسی کی نصیحت سنتے ہیں تو اس کے لیے ایک منفی ذہن اور منفی تصور اپنے دماغ میں سجا لیتے ہیں, اور اس کی بات سننے سے پہلے یہ کہتے ہیں پہلے اپنے کو سدھارو بعد میں ہم کو سدھارنا, پہلے اپنے خاندان کو سدھارو بعد میں ہمیں سدھارنا. خدا نے اس فطری جذبے کو اپنی نگاہ میں رکھا, بعد میں امت سے کہنا پہلے اپنے گھرانے والوں کو سدھار لو. لہذا پیغمبر نے امت کو پیغام بعد میں دیا ہے, رشتہ داروں کو پہلے بلایا. وَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. کس چیز سے ڈراؤ؟ عذاب الہی سے ڈراؤ. کفر و شرک و نفاق میں آلودہ ہو کر کے عذاب پروردگار کا شکار ہونے سے انہیں ڈراؤ. پروردگار نے اہتمام یہ کیا کہ لوگوں کو بلایا جائے, ان کو ڈرایا جائے تاکہ مستقبل میں وہ عذاب علیم کا شکار نہ ہونے پائیں. پیغمبر نے اس اہتمام کو برقرار رکھا, اعلان کیا کہ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر و خوبی لے کے آیا ہوں. پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو میری بات کے اوپر ایمان لائے, اس لیے کہ مدد وہی کرے گا جو پیغمبر کے نظریے سے موافق ہوگا. اگر پہلے سے موافقت نہیں پائی جاتی ہے, پہلے سے فکری اتحاد نہیں پایا جاتا ہے, ذہنی ہم آہنگی نہیں پائی جاتی ہے, کوئی نظریات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو مدد کون کرے گا؟ تو مدد سے پہلے ہے پیغمبر کی بات پر ایمان لانا. پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا کہ کون ہے جو میری بات کے اوپر ایمان لاتا ہے, خدا وحدی وحدہ لا شریک کو مانتا ہے, میری نبوت کا اقرار کرتا ہے. جب کچھ لوگ اکٹھا ہو جائیں کہ ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں, تو پیغمبر کو یہ کہنا چاہیے کہ تم میں کون ہے جو میری مدد کے لیے تیار ہے. لیکن پہلے ہی منزل میں پیغمبر کا یہ مطالبہ کہ تم میں کون ہے جو میری مدد کے لیے تیار ہو, اس بات کی علامت ہے کہ پہلے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کم سے کم پیغمبر کے نظریات کے موافق ہیں, ورنہ پیغمبر کو یہ کہنے کا حق ہی حاضر نہیں ہے. پہلے آپ ان کو مومن بنائیے, اس کے بعد مددگار بنائیے گا. پیغمبر نے اعلان کیا, علی نے اٹھ کے اپنی مدد اور حمایت کا وعدہ کیا. کیسے وعدہ کیا؟ حال یہ ہے, آواز دیتے ہیں کہ اگرچہ میں کمسن ہوں لیکن میں آپ کی نصرت کا وعدہ کرتا ہوں, میں آپ کی مدد کا وعدہ کرتا ہوں. پیغمبر نے آواز دی, جو آج میری مدد کرے گا وہ کل میرا وصی بنے گا, میرا جانشین بنے گا, میرا خلیفہ بنے گا, میرا نمائندہ بنے گا, میرا نائب بنے گا. پیغمبر نے وعدہ کیا, ایک وعدہ علی نے کیا, ایک وعدہ نبی نے کیا. علی نے وعدہ کیا کہ میں نصرت کروں گا, پیغمبر نے وعدہ کیا کہ جو نصرت کرے گا وہ وصی بنے گا, وہ جانشین بنے گا, وہ خلیفہ بنے گا. خدا وعدہ خلافی کو پسند نہیں کرتا. اگر علی اپنے وعدے سے پھر جائیں تو یہ وعدہ خلافی, اور اگر نبی اپنے وعدے سے پھر جائیں تو یہ وعدہ خلافی. جس طریقے سے علی کو وعدہ خلافی زیب نہیں دیتی ہے, اسی طریقے سے نبی کو بھی وعدہ خلافی زیب نہیں دیتی ہے. اب دیکھو علی نے نصرت کی یا نہیں کی. اگر کسی مرحلے میں علی کی ذوالفقار میان میں دکھائی دے اور علی مدد نہ کرے تو پیغمبر کو اپنا وعدہ نہ نبھانے کا ایک موقع ہاتھ آ جائے گا. لیکن ہر میدان میں اگر علی مدد اور نصرت کرتے ہوئے دکھائی دے تو بہرحال پیغمبر کو ایک میدان سجانا پڑے گا جس کا نام غدیر ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے. اگر علی نے وعدہ کر لیا ہے مدد کا تو نبی کو وعدہ کرنا چاہیے رسائے تو جانشینی کا. دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا, آج جو میری مدد کرے گا کل میرا جانشین ہوگا, کل میرا خلیفہ ہوگا, کل میرا وصی ہوگا. پیغمبر نے زبان دے دی. اب پوری تاریخ اسلام پڑھو کہ کہیں کوئی ایسا موقع آیا ہو جہاں علی نے نصرت سے منہ موڑا ہو. اور جب نصرت سے منہ نہیں موڑا تو پھر پیغمبر کو چاہیے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ اپنے وعدے کو نبھائیں. عزیزو, میں اپنی بات کو یہیں پہ روک کر کے ایک منزل کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے کہا میں دنیا و آخرت کی خیر و خوبی لے کے آیا ہوں, تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے. جتنے لوگ ہیں سب رشتے دار, جتنے لوگ ہیں سب عزیز, جتنے لوگ ہیں سب اقربا, کوئی غیر نہیں ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے پہلی منزل میں غیروں کو نہیں بلایا بلکہ اپنے کو بلایا, خاص رشتے داروں کو بلایا. سارے چچاؤں کو بلایا ہے، انتہائی قریب رشتے داروں کو بلایا ہے، ایک چچا نے اٹھ کے مخالفت کی کہ دیکھو ان کی بات نہ سننا، ان کی بات پر عمل نہ کرنا، اس لیے کہ انہوں نے تھوڑے کھانے میں تم سب کو کھلا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادوگر ہیں، تھوڑے سے کھانے میں سب کو کھلا دیتے ہیں۔ دو دن تک ابو طالب دیکھتے رہے، تیسرے دن آواز دی کہ اے ابو لہب بیٹھ جا، پیغمبر کو بات کرنے دے۔ لہجے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ مجمع جہاں بیٹھا تھا وہی بیٹھا رہ گیا۔ عزیزو، اگر آج ابو طالب نے نہ روکا ہوتا تو جس طریقے سے دو دن پہلے یہ مجمع جاتا رہا آج بھی چلا جاتا، لیکن ابو طالب نے ڈانٹ کے کہا کہ پیغمبر کو اپنی بات کہنے دو، اب مجمع اٹھ کے نہیں جا رہا ہے، اب مجمع منتشر نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ کسی نے ڈانٹ دیا، ایک چچا نے مجمع کو منتشر کیا، ایک چچا نے مجمع کو بٹھا دیا کہ نہیں پیغمبر کو بات کہنے دو۔ عزیزو، میں نے آپ سے پہلی منزل میں عرض کیا تھا کہ ایمان کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ دیکھو لوگ کر کیا رہے ہیں، اب اعلان کی ضرورت نہیں ہے، رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو رسول کا موافق کون ہے، رسول کا مخالف کون، رسول کی دعوت پہ بھگاتا کون ہے اور رسول کی دعوت پہ بلاتا کون ہے۔ جب بھگا دیتا ہے وہ ابو لہب ہوتا ہے، جب بلا کے بٹھاتا ہے وہ ابو طالب ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل۔ ابو طالب نے اٹھتے ہوئے مجمع کو روکا، بیٹھ جاؤ۔ مجمع بیٹھ گیا۔ ابو طالب نے اپنے روب کا استعمال کیا، ابو طالب نے اپنی ریاست اور سرداری کا استعمال کیا۔ ایک بھائی بھگا رہا تھا، دوسرا بھائی روک رہا ہے۔ جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان کے اوپر آتا ہے، وہی انسان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتا ہے۔ ابو لہب کے دل میں ایمان سے بغض تھا، الہی پیغام سے بغض تھا، لہذا وہ یہ چاہتا تھا کہ مجمع منتشر ہو جائے، رسول کی بات نہ ہونے پائے۔ لیکن ابو طالب نے اپنے اعلان سے یہ واضح کر دیا کہ کم سے کم مجھے ابو لہب جیسا نہ سمجھو، اور ابو لہب جیسا اگر تم سمجھو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تمہارے پاس عقل ہے نہ انصاف۔ اس لیے کہ موافق اور مخالف میں تمہیں تمیز نہیں، تمہیں شناخت کی تمیز ہونا چاہیے، تمہیں پہچاننا چاہیے کہ کون رسول کا ہمدرد ہے اور کون رسول کا مخالف ہے۔ پیغمبر نے جو یہ فرمایا تھا کہ کون ہے جو میری مدد کرے، انہی افراد کے اوپر تکیہ کر کے۔ اور ابو طالب نے مجمع کو روک کر کے واضح کر دیا کہ میں بہرحال اس نظریے کا مالک نہیں ہوں، جس نظریے کا مالک یہ ابو لہب ہے، یہ مجمع کو بھگانا چاہتا ہے تاکہ کوئی حق کی گفتگو نہ سمجھ سکے، تاکہ کوئی ایمان کی گفتگو نہ کر سکے، لہذا میں اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے روکوں گا۔ ادھر ابو طالب کے لال نے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ کیا، ادھر پیغمبر نے شانے کے اوپر ہاتھ رکھا علی کے، ہذا وصی و خلیفتی، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، تم سب پر واجب ہے کہ اس کی اطاعت کرو۔ عزیزان گرامی، تھوڑی دیر میرے ساتھ چلیے، تم سب پر لازم ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ مجمع میں ایک قہقہہ پڑ گیا، لوگ اٹھے اور ابو طالب کو تانا دیتے ہوئے کہ اب جاؤ اپنے لال کی اطاعت کرو، جاؤ اپنے لال کی، اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔ عزیزان گرامی، کم سے کم مجمع نے فیصلہ کر دیا کہ ابو طالب کس نظریے کے مالک ہے۔ اگر ابو طالب میں اور ابو لہب میں فرق نہ ہوتا تو کبھی بھی ابو طالب سے یہ نہ کہا جاتا کہ جاؤ اپنے بیٹے کی اطاعت کرو،
جیداد کا تانا دینا اس بات کی علامت ہے کہ ابو طالب کو رسول کے نظریات کا موافق جانا جاتا تھا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب تم نے ان کا ساتھ دیا ہے تو اب بیٹے کی اطاعت کرنا پڑے گا. ایک مرتبہ کردار ابو طالب نے آواز دی کہ اگر بیٹا ایسا ہو کہ جو علی بن سکے تو باپ بھی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہے. صلوات پر محمد والا. اس لیے کہ ہر باپ کی اولاد علی جیسی نہیں ہوتی ہے, ہر باپ کا بیٹا علی جیسا نہیں ہوتا ہے. کوئی تمہارے درمیان میں علی جیسا ہو تو اس کی اطاعت واجب ہوگی. لہذا علی نے اپنی مدد کا اعلان کیا, ابو طالب نے اپنی نصرت کی, پیغمبر کو عین وقت کے اوپر سہارا دیا جہاں ابو لہب کنڈم کر رہا تھا, جہاں ابو لہب بات کرنے کے لیے موقع نہیں دے رہا تھا وہاں ابو طالب موقع دلاتے ہیں, آواز دیتے ہیں میرے بھتیجے کو بولنے دو, میرے رسول کو بولنے دو, میرے نبی کو بولنے دو, اور بلوا کر کے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا کہیں گے, بلکہ خاموشی سے سنتے رہے. اور جب بات مکمل ہو گئی تو مجمع جاتے جاتے کہہ رہا ہے کہ اب آپ کو اپنے بیٹے کی اطاعت کرنا پڑے گی, بیٹے کی فرما برداری کرنا پڑے گی. ابو طالب نے انکار نہیں کیا کہ نہیں, ان کے نظریات سے ہمارا کیا لینا دینا, یہ ان کا کام تھا, میں نے روک دیا تھا کہ ہاں بات مکمل ہو جانے دو, لیکن ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لائے ہیں, ہمارا ان کے نظریات سے کوئی موافقت نہیں پائی جاتی ہے. ابو طالب خاموش ہو کر کے اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ ہاں ہم اپنے بیٹے کی اطاعت کریں گے. تو جو رسول کی اطاعت کرے, جو خدا کی اطاعت کرے, جو اس کے وصی کی اطاعت کرے, اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان قدم قدم کے اوپر تاریخ کے دفتر میں جا کے لکھائے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم کلمہ گو گھر میں پیدا ہوئے, پیدائشی مسلمان. عالم یہ ہے کہ ہمارے مقابلے کا کوئی مسلمان نہیں ہے, ہم سب سے اونچے, سب سے بڑے. لیکن کب کلمہ پڑھا, کب ہم نے اعلان اسلام کیا؟ اس لیے کہ مسلمان گھر میں پیدائش کا مطلب اسلام نہیں ہوتا ہے, بلکہ نظریات سے موافقت کا مطلب ہے اسلام. اب اگر نظریات سے موافقت پائی جاتی ہے تو اعلان ہو یا نہ ہو, اور اگر نظریات سے موافقت نہیں پائی جاتی ہے تو چاہے جتنا زبردست اعلان ہو اس کو ایمان نہیں کہتے ہیں, منافقت کہتے ہیں. آپ تصور فرما سکتے ہیں, ابو طالب نے اپنے کردار سے واضح کیا کہ میں نصرت کرنے کے لیے تیار ہوں, میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں, اور ہر منزل کے اوپر مدد کی. عزیزو, ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ جب دل میں جگہ پاتا ہے تو کردار میں عملی اعتبار سے دکھائی دیتا ہے. جتنا ایمان قوی ہوتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان میں عملی قوت بڑھتی جاتی ہے. جب تک انسان میں ایمان کی قوت میں اضافہ نہ ہو انسان عمل کی منزل میں قدم نہیں رکھتا. جب ہم ایک طرف ایمانی قوت کو دیکھتے ہیں, دوسری طرف عمل کو دیکھتے ہیں, تو عمل جیسا ابو طالب نے کیا ویسا عمل کہیں ہمیں نہیں دکھائی دیتا. ابو طالب کے اوپر فشار ہے, ابو طالب کے اوپر دباؤ ہے. کیوں دباؤ ہے؟ اس لیے کہ یہ سردار قریش ہیں, اگر یہ حمایت چھوڑ دے تو پھر یتیم عبداللہ واقعا یتیم ہو جائے گا. لیکن ابو طالب نے آواز دی کہ اگر تم ہمارا ایثار, ہماری قربانی دیکھنا چاہتے ہو تو سارے لوگوں کے سامنے نہیں, شیب ابی طالب میں آ جاؤ, وہاں تمہیں ہمارا ایثار بھی دکھائی دے گا, ہماری قربانی بھی دکھائی دے گی. اسلام کے نام پر اپنے جذبات کا اعلان کرنے والے اور ہوتے ہیں, لیکن اندھیری رات میں اپنی اولاد کا بستر بدلنے والے, حفاظت پیغمبر کے لیے اپنی اولاد کو رسول کے بستر پر لٹا دینا یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ایمان کی علامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ انسان اپنے بھتیجے کو چاہتا ہے اور اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے, اس کو بچانا چاہتا ہے. مشکلات میں اگر اپنے بھتیجے کو دیکھتا ہے تو اس کی مدد کرنا چاہتا ہے, لیکن اس مدد کی, اس نصرت کی اور اس حمایت کی ایک گھڑی ہوتی ہے, ایک لمیٹیشن ہوتی ہے, ایک حدود اور محدودیت ہوتی ہے. جب تک اپنے اوپر آج نہ آئے اور اپنی اولاد کے اوپر آج نہ آئے, بھتیجا مقدم ہوتا ہے. لیکن جب بیٹے اور بھتیجے کا مقابلہ ہو جاتا ہے تو ہم نے کسی چچا کو آج تک نہیں دیکھا کہ اپنی اولاد کو قربان کر دے اور بھتیجے کو بچا لے. ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جب بیٹے اور بھتیجے کا معاملہ آ جاتا ہے تو انسان اپنے بیٹے کو مقدم کرتا ہے, بھتیجے کو نظر انداز کر دیتا ہے. لیکن یہاں کی دنیا ہی عجیب ہے, بیٹا ایک نہیں, سارے بیٹے, بستر بدلا جا رہا ہے. رسول کو اٹھایا, علی کو لٹایا, پھر دوسری جگہ سے رسول کو اٹھایا, جعفر کو لٹایا, پھر دوسری جگہ سے رسول کو اٹھایا, عقیل کو لٹایا. علی کی فضیلت, جعفر کی فضیلت, عقیل کی فضیلت, یہ تمام فضیلتیں اپنی جگہ, لیکن نالائق سے نالائق اولاد ہو, بہرحال اولاد ہوتی ہے. کیسی اولادیں, انتہائی لائق اولادیں. باپ کے لیے سرمایہ, لیکن باپ کیا کر رہا ہے؟ بھائی کے لڑکے کو اٹھا رہا ہے, بچا رہا ہے, اور اپنے دیگر بندوں کو لٹا رہا ہے, اپنے لخت جگر کو اس کے بستر پلٹا رہا ہے. کہیں رات میں کوئی سب خون مارے تو رسول بچ جائے, میرا بیٹا قربان ہو جائے. عزیزو, اگر باپ اور بیٹے کا معاملہ ہوتا, اگر چچا اور بھتیجے کا معاملہ ہوتا, اگر بیٹے اور بھتیجے کا معاملہ ہوتا تو فطرت کا تقاضا ہے, عقل کا تقاضا ہے کہ بیٹے کو بچایا جائے, بھتیجے کو قربان کر دیا جائے. اور دنیا بھی اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی, اس لیے کہ ہر انسان کو بیٹا بھتیجے کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہوتا ہے. لیکن ابو طالب نے ایک دن نہیں بلکہ کئی سال تک مسلسل بستر بدل کر کے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتا ہوں, اپنے بھتیجے کو بچانا چاہتا ہوں. بلکہ میں لفظوں کو بدل دوں, میں اپنے بیٹوں کو قربان کرنا چاہتا ہوں اور بھتیجے کو بتانا چاہتا ہوں. عزیزو, یہ جذبہ کبھی بھی بھتیجے کے لیے نہیں پیدا ہوتا. انسان اپنی زندگی گزارتا ہے, اپنا مال بچانا چاہتا ہے, اپنی جان بچانا چاہتا ہے, لیکن جب مال پہ کوئی وقت آتا ہے تو انسان مال کو قربان کر دیتا ہے, اپنی جان کو بچا لیتا ہے, اپنی اولاد کو بچا لیتا ہے. لیکن ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب دین اور جان کا معاملہ ہوتا ہے, ایسے موقع پر اگر ایمان قوی ہوتا ہے تو انسان جان قربان کر دیتا ہے لیکن دین کو بچا لیتا ہے. علی بیٹے ضرور, عقیل بیٹا ضرور, جعفر بیٹا ضرور, لیکن یہ سب بیٹے ہیں اور باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے, لیکن رسول بھتیجا نہیں ہے, دین پروردگار کا حامل ہے. یہ بھتیجے اور چچا کا معاملہ نہیں ہے بلکہ دین اور دیدار کا معاملہ ہے. جب دین کا معاملہ آتا ہے تو بھتیجا اور بیٹا کیا ہے؟ انسان خود اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے, دین کو بچا لیتا ہے. صلوات پر محمد و آل. اس سے بہتر صلوات پر محمد و آل. تو جب انسان عمل کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو پہچانا جاتا ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے, اس کا یقین کیسا ہے, اس کی کارکردگی کیسی ہے, اس کی تحریک کیسی ہے اور اس کی فعالیت کیسی. یہ ساری باتیں کب دکھائی دیتی ہیں؟ جب انسان میدان عمل میں آتا ہے. ایک رات کی بات نہیں ہے, مسلسل یہ قربانی پیش کی جا رہی ہے. عزیزو ابھی چند دنوں پہلے بقرعید کا زمانہ گزر گیا, ہم نے قربانی پیش کی, آپ نے قربانی پیش کی, یہ یادگار ہے اس قربانی کی جو کل جناب ابراہیم نے منا میں اپنے لال کی قربانی پیش کی تھی. ابراہیم نے اسماعیل کو منا میں لٹا دیا, گلے پر چھری پھیر دی, لیکن یہ خداوند عالم کا اہتمام اور انتظام تھا کہ اس نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا. انشاءاللہ موقع رہا تو اس بات کو میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ ذبح عظیم کیا چیز ہے اور یہ فدیہ جو ہوا ہے اس کی منزل کیا ہے. ابراہیم نے قربانی کی, اپنے لال کو لائے, منا کے میدان میں لٹایا, سارا کام اپنا اختیاری کام مکمل کر دیا, چھری جلا بھی دی, لیکن اب جو پٹی کھول کے دیکھتے ہیں تو پتا چلا کہ اسماعیل بازو میں کھڑے ہیں اور سامنے ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہوا ہے. یعنی اسماعیل کے گلے پر چھری نہ چلی, لیکن آج بھی اسماعیل کیا ہے؟ ذبیح اللہ. ذبیح اللہ کا مطلب جن کی قربانی خدا نے قبول کر لی. ذبیح ہیں یعنی جن کو ذبح کیا گیا. ہم نے پوچھا یہ ذبیح کیسے؟ اس لیے کہ ان کے گلے پہ خنجر چلا ہی نہیں. رب وہ اس لیے کہ منا میں آنا ان کا کام تھا, پیشانی کے بل لیٹ جانا ان کا کام تھا, چھری کو گلے کے اوپر رکھ کے چلا دینا یہ ابراہیم کا کام تھا. دونوں نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا, اب جو کچھ اختیار میں تھا وہ سب کچھ ہو چکا تھا. اب خدا نے خود اسماعیل کی جگہ دمبا بھیج دیا تو اس میں اسماعیل کا کیا قصور؟ پتا چلا کہ اعمال کا تعلق نیت سے بھی ہوتا ہے. عمل قبول ہو گیا, کیوں قبول ہوا؟ اس لیے کہ نیت سالم تھی. ایک رات جو زیر خنجر لیٹ جائے وہ ذبیح اللہ کہلاتا ہے. علی ایک رات نہیں لیتے, جعفر ایک رات نہیں لیتے, عقیل ایک رات نہیں لیتے, بلکہ یہ سنت قربانی ہر رات ادا ہو رہی ہے. ہر رات ابو طالب ابراہیم ہے, ان کے بیٹے اسماعیل ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. اور یہ قربانی مکمل ہو جاتی ہے کربلا میں. ابو طالب کی نسل اسلام پہ پیدا ہو گئی. ابو طالب نے خود وعدہ کیا تھا مدد کرنے کے لیے, لیکن نسل نے اس وعدے کو نبھایا ہے. آج بھی ابو طالب کی نسل سے ایک امام دین کی حفاظت کر رہا ہے. یہ اسی نصرت اور وعدے کا ایک چیپٹر ہے جو ہمارے سامنے. ابو طالب سے قربانی کا درس لینے والے, ابو طالب سے ایثار کا سبق پڑھنے والے کربلا میں جمع ہو رہے ہیں. آپ تصور فرما سکتے ہیں کہ ابھی تک حسین راستے کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے اپنے پیغام کا اعلان کرتے ہوئے کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں. مکہ کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ حاجیوں کے بھیس میں قاتل آ رہے ہیں, نمازیوں کے بھیس میں قتل کرنے والے افراد آ رہے ہیں. لہذا حسین نے مکہ چھوڑ دیا, مدینہ چھوڑ دیا اور کربلا کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں. وہ لوگ جو نسلی اعتبار سے مسلمان تھے وہ حسین کو قتل کرنے کے لیے تیار. حسین راستے سے گزر رہے ہیں. ایک منزل وہ آئی کہ جہاں پر جنگل میں ایک خیمہ لگا ہوا دیکھا, حسین نے اس منزل کے اوپر قیام کیا. ٹہلتے ہوئے خیمے تک آئے. یہ خیمہ کسی مسلمان کا نہیں ہے, کسی مومن کا نہیں ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انسان راہ ایمان میں قدم رکھ دیتا ہے تو پیدائشی مسلمانوں سے کہیں آگے زیادہ بڑھ جاتا ہے. حسین آگے بڑھے, حال و احوال پوچھا, ایک ضعیفہ باہر نکلی, امام نے اپنا تعارف کرایا, پوچھا تم لوگ یہاں کب سے ہو؟ کہا دو تین دن ہوئے. کہا یہاں کی آب و ہوا کیسی ہے؟ کہا سب کچھ اچھا ہے لیکن یہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں. امام قریب گئے, ایک پتھر کو نیزے کے ذریعے سے ہٹایا, تھوڑا سا گڑھا کھودا, وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا. وہ ضعیفہ متحیر ہے, یہ کون ہے؟ یہ تو نبی کی صفت رکھتا ہے, یہ تو ولی کی صفت رکھتا ہے, قدموں کے اوپر سر رکھ دیا, آپ کون ہیں؟ کہا میں فرزند پیغمبر حسین ابن علی, فاطمہ کا دل بند, علی کا بیٹا حسین ہوں. اے ضعیفہ ہم کربلا جا رہے ہیں, جب تمہارا بیٹا آئے تو اس سے ذکر کرنا کہ حسین آئے. میں اسلام کو بچانے کے لیے کربلا جا رہا ہوں, میں اسلام کی نصرت کے لیے کربلا جا رہا ہوں, میں اسلام کی مدد کے لیے کربلا جا رہا ہوں, اگر ہو سکے تو ہماری مدد کریں. بیٹا جس کا نام ہے وحب اور جس کی شادی کو ابھی 9 دن ہوئے ہیں, عاشور کے دن 17 دن مکمل ہوئے, جب شام کو اپنے خیمے میں قدم رکھتے ہیں, پانی کی فراوانی دیکھی, ماں سے پوچھا یہ کیا قصہ ہے؟ ماں نے پیغام حسینی سنایا, حسین سے آ کے وحب ملتے ہیں. اب حسین کی گفتگو نے نور ایمان کو وحب کے دل میں اتنا جاگزی کر دیا کہ اپنا ارادہ چھوڑ دیتے ہیں اور حسین کے قافلے کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یہ وحب مسیحی, نصرانی, عیسائی ہیں, ماں کے ساتھ, اپنی زوجہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. 9 دن ہوئے ہیں ابھی شادی کو. ایک جوان کے جذبات کیا ہوتے ہیں, تصورات کیا ہوتے ہیں, خیالات کیا ہوتے ہیں, ایک ماں کے جذبات جوان بیٹے کے سلسلے میں کیا ہوتے ہیں, ان کا تصور آپ کربلا میں آ کے دیکھیے کہ ساری مائیں دنیا کی الگ ہیں لیکن کربلا کی ماؤں کا تصور الگ ہے. عاشور کا دن آیا, ماں کی پوری کوشش یہ ہے کہ اپنے لال کو سب سے پہلے حسین کے اوپر نچھاور کرے, اس لیے کہ میدان عمل میں ہمارا بیٹا اپنے ایمان کا ثبوت دے. ابھی تک ہم نصرانی تھے, ابھی تک ہم عیسائی تھے, لیکن اب ہم اسلام کے دامن میں قدم رکھ چکے ہیں, ہم مسلمان ہو چکے ہیں, لہذا ہمیں قربانی کا زیادہ حق پہنچتا ہے. لہذا اب یہ ماں ہے جو ہر منزل کے اوپر ایمان کی خوشامد کر رہی ہے کہ کتنی جلدی میرے لال کو مرنے کی اجازت مل جائے, لیکن جو جذبہ ماں کا ہے وہ جذبہ ابھی بیوی کا دکھائی نہیں دے رہا. بیوی میں وہ شوق سعادت نہیں پایا جاتا. ماں ڈر رہی ہے کہ ابھی نیا شادی شدہ ماحول ہے, کہیں میرے لڑکے کے اوپر بیوی کا اثر زیادہ نہ. وحب کے ایمان سے آگے, ماں نے کہا میرے لال عاشور کا دن قربانی آل محمد کا دن ہے, دیکھو کہیں تم سے پہلے علی اکبر نہ جانے پائے, اگر تم سے ہو گئے تو میں فاطمہ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گی, اگر آل محمد تم سے پہلے شہید ہو گئے تو میں شہزادی زینب کو کیا منہ دکھاؤں گی, اگر قاسم تم سے پہلے چلے گئے تو ام فروہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گی, ہم غلام ہیں, ہم کنیز ہیں, لہذا آقا کے اوپر ہم پہلے اپنی جان نچھاور کریں گے, آقا زادوں کی نوبت بعد میں آئے گی. ماں کی نصیحتیں سن رہا ہے بیٹا, ماں کی وصیتیں سن رہا ہے بیٹا, اپنے آپ کو جہاد کے لیے آمادہ کر رہا ہے, جہاد کے لیے آمادہ ہے. بیوی سر جھکائے ہوئے کھڑی ہے, ماں کو فکر ہے کہیں بیٹا بیوی کے کہنے میں نہ آ جائے. عزیزو عجیب و غریب کشمکش کا عالم ہے, 17 دن کی بیاہی, دلہن ایک طرف ماں کا فرمان ایک طرف، ایمان کے تقاضے ایک طرف، زندگی کی جوش و امنگ ایک طرف، ایک مرتبہ ماں سے رخصت ہونے کے بعد وہاں خدمت امام میں آئے، آواز دی، مولا ماں نے اجازت لینے کے لیے بھیجا ہے، میں آپ کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں، میں اسلام کی نصرت میں اپنے سر کو قربانی دینا چاہتا ہوں، قربان کرنا چاہتا ہوں، لیکن امام ہیں جو اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، امام ہیں جو رخصت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ وہب نے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، امام مجبور ہو گئے، اجازت دے دی، وہب گئے اور جانے کے بعد جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد بہت سے لوگوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد واپس آئے، آ کے ماں کے سامنے کھڑے ہو گئے، خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ماں کو مخاطب کیا، مادر گرامی کیا آپ میرے اس فعل سے راضی ہیں؟ میں خون میں نہا کے آیا ہوں، دشمنوں کو واصل جہنم کر کے آیا ہوں، میں اسلام کی راہ میں جہاد کر کے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ ماں نے منہ موڑ لیا، آواز دی، میرے لال آج تو قربانی کا دن ہے، تم زندہ کیسے واپس آئے؟ جاؤ اس وقت تک جہاد کرو جب تک تمہارے جسم میں اور جان رشتہ باقی ہے، تمہارے روح میں اور جسم میں رشتہ باقی ہے، اس وقت تک جہاد کرو۔ ایک مرتبہ وہب سر جھکا کے چلنے لگے تو زوجہ نے دامن تھام لیا، وہب جا رہے ہو خدا میں چھوڑ کے جاؤ، میں تمہیں جانے سے نہیں روکتی، لیکن میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ بس عزیزوں، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ کہا کنیز خدا، کون سا وعدہ ہے؟ جلدی بتاؤ، اس لیے کہ دشمن حل میں مبارز کی آواز بلند کر رہا ہے، آؤ جلدی سے مقابلے کے اوپر، مجھے جانا ہے، نصرت امام کرنی ہے۔ وہ کنیز خدا سر جھکا کے کھڑی ہے، اے وہب، میں تم سے وعدہ لینا چاہتی ہوں، لیکن یہاں اکیلے میں نہیں بلکہ حسین کے سامنے وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ عزیزو، وہب اپنی زوجہ کو حسین کے سامنے لے کے آئے، حسین نے دیکھا کیا معاملہ ہے، کہا مولا میں نہیں آیا ہوں، یہ کنیز خدا مجھے لائی ہے۔ امام مخاطب ہوئے، کیا چاہتی ہو؟ کہا مولا یہ وہب جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جہاد کا انجام مجھے معلوم ہے، ابھی یہ شہید ہو جائیں گے، یہ جنت میں چلے جائیں گے، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ مجھ سے وعدہ کرے کہ جب تک مجھے نہ لے لیں گے جنت میں نہ جائیں گے۔ کہا کہ اس کا وعدہ میں کروں گا، یہ وہب سے تم کیوں وعدہ لے رہی ہو؟ مولا دوسری بات بھی ہے، کہا وہ کیا؟ بس عزیزو، نہ سن سکیں گے آپ اس جملے کو۔ کہا مولا ایک وعدہ اور کرنا ہے، جب وہاں شہید ہو جائیں گے تو میرا کوئی والی و وارث نہ بچے گا۔ مولا مجھے معلوم ہے کہ جن کے مرد شہید ہو جاتے ہیں ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، اے آقا، ارے نبی زادیوں کے خیمے میں رہنے کی اجازت مل جائے تاکہ میرا پردہ باقی رہ جائے۔ بس یہ سننا تھا، ایک مرتبہ حسین نے سر کو جھکایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آواز دی، اے زوجہ وہب، ارے زینب کے خیمے میں جا کے تم اپنا پردہ بچانا چاہتی ہو؟ ارے تمہیں خبر نہیں ہے جب میرے گلے پہ خنجر چل جائے گا، جب زمین کربلا ہلنے لگے گی، جب فرات کا پانی نیزہ اچھلے گا، جب منادی کی آواز آئے گی، الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا، اے زوجہ وہب، ارے یہی خیمہ زینب ہوگا جس میں آگ لگے گی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں منہ پہ تماچے مارتی ہوئی، واہ محمدا، واہ علیا، واہ حسینا۔ سلام الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون.